السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت تھاسری خدمت ہے۔ پروڈیوسر گلرخ ہے میرے ساتھ۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو voa.com پر لاگ ان کر کے۔ آڈیو اسٹریم سے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
امن ہی سب کے مفاد میں ہے، طالبان مذاکراتی عمل میں شریک ہوں، افغان صدر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے پنجاب میں تحفظ نسواں بل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی واپسی کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
گجرات میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی خفیہ اطلاعات کے بعد الرٹ جاری، سیکورٹی میں اضافہ، این ایس جی ٹی میں گجرات میں تعینات۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں: سابق خاتون اول نینسی ریگن انتقال کر گئیں، ان کی عمر 94 برس تھی۔ اور عراق کے شہر حلہ میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 47 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، داعش نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے امکانات پر مزید شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کو ہفتے کے روز جاری پشتو زبان کے ایک بیان میں طالبان نے کہا کہ ان کی قیادت نے ابھی کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب تک غیر ملکی فوجیں افغانستان سے واپس نہیں ہو جاتی، ایسی کوششیں مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے باغی لیڈروں پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا حوالہ بھی دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی رات کے دوران کیے جانے والے حملے بدستور جاری ہیں۔ بیان کے مطابق امریکہ کی تازہ کمک کو میدان جنگ میں تعینات کر دیا گیا ہے اور افغان افواج نے بھی اپنی کارروائیوں میں تیزی لائی ہے۔ اس صورتحال میں امن مذاکرات بے معنی ثابت ہوں گے۔ طالبان کے اس بیان سے جلد مذاکرات کا امکان معدوم ہو گیا ہے، لیکن افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں، کیونکہ امن سبھی کے مفاد میں ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں، کیونکہ امن ہی سب کے مفاد میں ہے۔ اتوار کو افغان پارلیمان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ جنگ یا امن میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ افغان صدر کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ہفتے کو ہی طالبان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی شرائط کی منظوری تک افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ طالبان ملک سے بین الاقوامی افواج کے مکمل انخلاء اور اپنے ساتھیوں کی رہائی جیسے مطالبات کرتے آئے ہیں۔ پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ نے مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے 4 مشاورتی اجلاس کیے اور توقع کی جا رہی تھی کہ آئندہ ہفتے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں میں براہ راست بات چیت شروع ہو سکے گی، لیکن طالبان کی طرف سے سامنے آنے والے اس بیان کے بعد مصالحتی عمل کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے۔ افغان صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ امن ہمارے اور طالبان دونوں ہی کے مفاد میں ہے اور حقیقی امن خفیہ طریقے سے قائم نہیں ہو سکتا۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ 4 فریقی گروپ کی کوششوں سے امن عمل کی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور اب تمام فریقین کو اپنی بھرپور توجہ اس میں حائل کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے پر رکھنی چاہیے، جو کہ ان کے بقول سب کے مفاد میں ہے۔
ڈیڈ لاک جو ہے، دیکھیں، کسی کے لیے بھی بہتر نہیں، نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ افغانستان کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، نہ چائنا کے لیے۔ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی بری نوید ہے۔ تو بہتر ہے کہ یہ ڈیڈ لاک جہاں پہ بھی ٹوٹ جائے اور دوبارہ بات چیت کے دروازے کھل جائیں اور ایسی چیزوں کے اوپر اتفاق کر لیا جائے کہ بجائے خود کسی چیز کو روکنے کی بجائے آگے بڑھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتری کی توقع ہو سکتی ہے۔ نہیں تو اس مرحلے پہ اگر ڈیڈ لاک جاری رہتے ہیں اور یہ چیز زیادہ تلخی اختیار کر جاتی ہے، تو یہ بڑی ہر ایک کے لیے بڑی ہی قابل تشویش بھی ہوگی، نقصان دہ بھی ہوگی۔
افغان صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ شدت پسند گروپ داعش افغانستان میں پسپا ہو رہا ہے۔ داعش نے گزشتہ سال افغانستان کے مشرقی علاقوں میں اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے، لیکن اسے طالبان اور سرکاری فورسز دونوں ہی کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی افواج نے افغانستان میں داعش سے وفاداری رکھنے والوں کو جڑ سے ختم کیا جا رہا ہے. کابل میں اتوار کے روز پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس میں قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر غنی نے کہا کہ داعش افغانستان کے موجودہ تنازع میں شامل عوامل میں سے ایک ہے، لیکن وہ اپنے انتہا پسند نظریات اور مفادات کی تشہیر کے لیے نبردازمہ ہے. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے داعش بھاگ رہی ہے. وہ ننگرہار سے فرار ہو رہے ہیں اور افغانستان ان کا قبرستان ثابت ہوگا. صدر غنی نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کی سرحد پاکستان سے ملحق ہے اور وہاں ایک سال سے کچھ عرصہ قبل داعش نے اپنے مضبوط اڈے قائم کیے تھے اور اپنی دہشت گرد کارروائیوں سے ملک کے باقی حصوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی تھی. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مذہبی سیاسی جماعتوں نے صوبائی حکومت کی جانب سے حال ہی میں بنائے جانے والے اس قانون پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جو خواتین کے تحفظ سے متعلق ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے حال ہی میں تحفظ نسواں سے متعلق بنائے جانے والے قانون پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اس قانون میں عورتوں کے خلاف جسمانی اور ذہنی تشدد اور انہیں ہراساں کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے اور عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک جامع طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. پاکستان کی بڑی اسلامی جماعتوں کی طرف سے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں تحفظ نسواں قانون اور پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کو پھانسی دیے جانے کے بعد توہین مذہب کے قانون کے معاملے پر بھی بحث کی گئی. اس اجلاس کی صدارت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کی. ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر مزید غور کے لیے آئندہ ہفتے دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد کیا جائے گا. تحفظ نسواں کے قانون پر نہ صرف ملک کی مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے بلکہ ملک کے مذہبی حلقے بھی اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ خواتین کے تحفظ اور ان کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی سے ملک میں قوانین موجود ہیں، اس لیے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں تھی. جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے سے موجود قوانین پر مؤثر عمل درآمد سے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے.
یہ مرد اور عورت کے درمیان کسی تلخی کو اس حد تک پہنچا دینا ہے کہ جس سے وہ چیزیں تھانے پر پہنچیں، تو اس کے بعد تو یہ ایک بروکن فیملی ہوگی. یہ خاندان کو اکٹھا کرنا ناممکنات میں سے ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے معمول کے جو قوانین ہیں اس سے بھی متصادم ہے.
تاہم لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن ماجدہ رضوی کا کہنا ہے کہ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایسے قوانین کی اشد ضرورت تھی.
یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی تاکہ سیفٹی ایک رہے، ڈیٹرنٹ رہے کہ مرد حضرات جو کھلے عام ظلم ستم کرتے ہیں اس کے لیے ایک ڈیٹرنٹ ہے کہ ایک میکانزم ہے کہ عورت کمپلین کر سکتی ہے اور ایسے آدمی کو سزا ہو سکتی ہے، یا گھر سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ دن کے لیے آپ باہر رہیں پروٹیکشن کے لیے. یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان اسلامک.
پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات معمول رہے ہیں بلکہ وہ معاشرتی عدم تحفظ کا بھی شکار نظر آتی ہیں، اور ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم حلقوں کی طرف سے پنجاب حکومت کے اس نئے قانون کا خیر مقدم کیا گیا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق، پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن کے سربراہ زہرہ یوسف اور اس بل پر عمل درآمد کرانے کے ذمہ دار ادارے کے سلمان صوفی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری سے گفتگو کی ہے. سراج الحق نے اس بل پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
اس بل پر سب سے زیادہ اعتراض جو ہے سب سے زیادہ خواتین کو ہے، اور اس بل کو پاس ہونے سے قبل نہ معاشرے میں لوگوں کو دکھایا گیا، نہ جس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے نہ اس پر کوئی ڈسکشن کی گئی، نہ کنسنسس کے لیے کوشش کی گئی، اور اس طرح ایک لحاظ سے راتوں رات بہت جلدی میں اس بل کو پاس کیا گیا. ہمارا اپنا یہ خیال ہے معاشرے میں خواتین پر جتنا بھی تشدد ہے اس کا روک تھام کرنا ضروری ہے. بچوں پر تشدد ہے اس کا روک تھام بھی، حتیٰ کہ مردوں پر بھی ہے تو اس کا روک تھام بھی، اور اس کے لیے عدل اور انصاف کا ایک نظام موجود ہے. لیکن ملک میں جتنے بھی ایسے رسومات ہیں جس طرح سورا ایک رسم تھا اس کے ہم سب خلاف ہے، یا وطا فتح ایک رسم تھا، یا سندھ کے اندر یا بلوچستان میں قبائلی علاقوں میں جتنے بھی رسومات ہیں جو جاہلیت پر مبنی ہے, جس کا شریعت کے ساتھ, ہماری تہذیب اور کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف قانون سازی ہو, لیکن اس بل کے حوالے سے جو ہم نے سمجھا ہے کہ ایک خاندانی نظام اس سے متاثر ہوگا, اس لیے کہ مرد اور خاتون کے درمیان جو بنیادی رشتہ ہے وہ محبت ہے, وہ اعتماد ہے. لیکن اس بل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے خواتین جو ہے وہ تنہا ہو جائے گی, اس میں ہمارے معاشرے میں شرعی طلاق میں اضافہ ہوگا.
زہرا یوسف, آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ بل انسانی حقوق سے متصادم ہے؟ کیا اس سے خواتین کو تحفظ نہیں ملے گا؟ کیا مردوں کی کوئی حق تلفی ہوگی اس میں؟
دیکھیے, یہ بالکل وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے وہ ملکوں میں سے ہے جو جن کو خطرناک کنسیڈر کیا جاتا ہے وائلنس کے حوالے سے, تشدد کے حوالے سے. تو یہ بالکل وقت کا تقاضا, اور میرے خیال سے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے بل, اس کے خیر مقدم ہم نے کیا ہے یونیورسٹی کمیشن میں.
جی,
ہو سکتا ہے اس میں اور بہتری کی ضرورت ہو, مگر ایک بڑا قدم ہے. اور ظاہر ہے پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ انفورسمنٹ کا ہوتا ہے, تو امید ہے کہ پنجاب کی حکومت اس کے انفورسمنٹ سے بھی صحیح توجہ دے گی.
سلمان صوفی صاحب, انفورسنگ جو ہے اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ٹاسک فورس میں شامل ہیں, کیا اقدامات کر رہی ہے اور اتنی مخالفت کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟
ایسا تاثر جو ہے وہ غلط ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں ہم نے پاس کیا. الحمدللہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرواتے ہیں, اس کو کھلے عام اور اسمبلی کے فلور پہ لے کے آیا گیا 2015 میں, پھر اس کے بعد سے پوری کمیٹی بنی. تو اس کو یہ تاثر پہلے تو باتیں غلط ہیں. دوسرا, انفورسمنٹ جو ہے وہ اس کی ہم نے شروع کروا دی ہے. نیکسٹ ویک سے ان شاء اللہ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹیز جو اس کا لازمی جز ہے, جو کہ جس کا سب سے پہلا کردار ہی مصالحت کا ہے, وہ ہم کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. کہ اس بل کا مقصد مصالحت جو ہے وہ سب سے نمبر ون پہ ہے, اور جو سزائیں اس میں یا جو پروٹیکشن آرڈر دیے گئے ہیں وہ صرف گریو وائلنس میں ہیں, اور اس بل میں مرد کا یا بھائی کا یا خاون کا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں کیا گیا.
آپ نے کوئی ڈیڈ لائن اس کے لیے رکھی کہ فلاں وقت تک اس پر عمل درآمد کر دیا جائے گا؟
ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن جناب پچھلے سال سے شروع کر دی تھی. وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو اس کا کی امپلیمنٹیشن میکنزم ہے, جس میں پہلی دفعہ ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں جسٹس ڈلیوری کے ایک چھت کے نیچے آ رہے ہیں, جس میں پولیس, پروسیکیوشن, فورینسکس, میڈیکو لیگل اور شیلٹر ہوم شامل ہیں. وہ ملتان میں پہلا سینٹر مئی میں کام کرنا شروع کر دے گا, اور اگلے مہینے سے ہم بقایا بھی 36 ضلعوں میں اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو ہمارا جو گول ہے کہ ایز سون ایز پاسبل بائی دا ایئر اینڈ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی اور کم از کم 6 سے 7 سینٹر جو ہیں وہ بن جائیں, اور تاکہ جو ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بائی دا ایئر اینڈ اور میکسیمم 2017 تک کمپلیٹ کروا سکیں.
ابھی آپ قمر عباس جعفری کی بنائی ہوئی رپورٹ سن رہے تھے. یہ پروگرام جہاں رنگ سے آپ نے رد عمل رپورٹ سنی. بھارت کی ریاست گجرات میں سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے پیش نظر حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے.
گجرات میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی خفیہ اطلاعات کے بعد سومناتھ مندر سمیت تمام اہم مقامات اور ٹھکانوں پر سیکورٹی سخت کر دی گئی. نیشنل سیکورٹی گارڈ کی 4 ٹیمیں دہلی سے گجرات بھیجی گئی ہیں. پیر کے روز ہندو تہوار مہا شیوراتری کے پیش نظر ریاست میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. پولیس افسروں اور جوانوں کی تعطیلات منسوخ کر دی گئیں. تمام مندروں, ریلوے اسٹیشنوں اور ایئرپورٹ کی بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی. این ایس جی کی ایک ٹیم سومناتھ مندر پر اور 3 احمد آباد میں تعینات ہیں. گجرات کی وزیر اعلیٰ آنندی بین پٹیل اور وزیر مملکت برائے داخلہ رجنی پٹیل نے کہا کہ حساس مقامات پر سیکورٹی کا معقول انتظام کیا گیا ہے. رجنی پٹیل نے بتایا کہ ریاستی حکومت کو ایک روز قبل مرکزی حکومت سے گجرات میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی اطلاع ملی تھی. گجرات کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پی سی ٹھاکر نے اطلاعات کے موصول ہونے کے بعد افسران کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کیا. انہوں نے بتایا کہ تمام بڑے شہروں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے.
جی, کل ان پٹ ہمیں ملا ہے اور اس کے تحت تتکال پورے گجرات راجیہ کی پولیس ٹیم کو سترک کر دیا گیا ہے, ساودھان کر دیا گیا ہے. لگاتار ہومنگ چل رہے ہیں, چیک پوسٹ لگا دیے گئے ہیں, اور جو بھی سیکورٹی سسپیکٹس ہیں ان کی چھان بین ہو رہی ہے, اور جو بھی شنکاسپد وستار ہیں ان کی بھی چھان بین ہو رہی ہے.
اس سے قبل جمعہ کے روز کچھ میں کوٹیشور کے قریب بی ایس ایف کے گشتی دستے کو ایک کشتی ملی تھی جس پر کوئی بھی شخص سوار نہیں تھا۔ دہلی میں ایک سینئر سیکورٹی افسر نے کہا کہ کشتی کی برآمدگی کا گجرات میں دہشت گردوں کے مبینہ داخلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کشتی 20 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ اس پر کچھ راشن، پانی کے جگ، مچھلی پکڑنے والے جال، ڈیزل اور چٹائیاں پائی گئیں۔ پی سی ٹھاکر نے بتایا کہ اس کشتی پر کوئی مشتبہ چیز نہیں پائی گئی۔ بی ایس ایف کے ذرائع نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کشتی پاکستان سے آئی ہوگی، لیکن ابھی تک پاکستان کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ گزشتہ سال گوا کے ساحل کے پاس ایک کشتی پکڑی گئی تھی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان سے آئی تھی، لیکن پاکستان نے اس کی تردید کی تھی۔ اس وقت کوسٹ گارڈ کے ڈی آئی جی بی کے لوشالی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم نے اسے اڑا دیا ہے۔ ان کا یہ بیان حکومت کے بیان کے برعکس تھا، بات کو انہیں برطرف کر دیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عراق کے شہر حلہ میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 47 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ داعش نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے لیس گاڑی کو حلہ شہر میں ایک سیکیورٹی چوکی سے ٹکرا دیا، جہاں درجنوں گاڑیاں شہر میں داخلے کی منتظر تھیں۔ حملے میں 40 سے زائد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ترکی اور ایران کے رہنماؤں نے خطے میں تنازعات اور فرقہ وارانہ تشدد کو ختم کرنے کے لیے تعاون پر زور دیا ہے۔ ترک وزیر اعظم احمد داؤگلو نے تہران میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ترکی مشترکہ کوششوں سے خونی فرقہ واریت کو روک سکتے ہیں۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے اس موقع پر کہا کہ شام کے مسئلے کے حل کے طریقہ کار پر ایران اور ترکی متفق نہیں رہے، لیکن دونوں ہی استحکام کی طرف سے پیش رفت کے لیے پرعزم ہے۔ ترکی شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے باغیوں کا اہم حمایتی ہے، جبکہ روس کے ساتھ ایران بھی اسد حکومت کا حامی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دو طرفہ تجارت کو 30 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف رکھتے ہیں۔ سابق خاتون اول نینسی ریگن 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انٹرٹینمنٹ نیوز سائٹ ٹی ایم سی نے اتوار کے روز ان کی موت کی اطلاع دی۔ امریکی صدر رونالڈ ریگن کے ساتھ انہوں نے زندگی کے قریب 50 برس گزارے۔ سابق صدر 2004 میں انتقال کر گئے تھے۔ نینسی ریگن 1981 سے 1989 تک خاتون اول بھی رہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز جماعتوں کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو ہونے والے مقابلوں میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اپنے حریفوں پر سبقت برقرار رکھی ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ سے اسد حسن کی زبانی سنیے۔
ہفتے کے روز کے پرائمریز میں فتح کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹر مارکو روبیو پر زور دیا کہ وہ دوڑ سے دستبردار ہو جائیں۔
And personally, I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that he drop out of the race.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات مارکو روبیو کے لیے بہت بری رات تھی۔ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ وہ دوڑ سے باہر ہو جائیں، اور واقعتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے ان کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آگے چل کر کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں، وہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ وہ ہر بار جب تیسرے اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آئندہ مرحلے میں جیت کے قابل ہوں گے، اور وہ جیت کے قابل نہیں ہوتے۔ میں چاہوں گا کہ میں اب ٹیڈ کروز کے ساتھ روبرو ہوں، اس میں بہت لطف آئے گا۔ سینیٹر ٹیڈ کروز ریاست مین اور کینسر میں پرائمریز میں فتح کے بعد اس دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ترین حریف کے طور پر سامنے آئے ہیں، جبکہ دیگر دو ریاستوں میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت مقابلہ کیا ہے۔
And I'm very encouraged because if we continue to unite, we're going to win this nomination.
ٹیڈ کروز کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان نتائج سے بہت حوصلہ ملا ہے، اور اگر ہم متحد رہے تو ہم صدارتی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ہم عام انتخابات بھی جیتیں گے اور ہلری کلنٹن کو شکست دیں گے، اور ہم اس ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ ٹیڈ کروز نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تائید کرتے ہوئے مارکو روبیو سے درخواست کی کہ وہ مقابلے سے دستبردار ہو جائیں۔ ریپبلکن کے اندرونی حالات کو سمجھنے والے مارکو روبیو کو ڈونلڈ ٹرمپ کا متبادل خیال کر رہے تھے، لیکن وہ بہت فرق کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ریاست لوزیانا میں فتح کے بعد ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے اپنے مد مقابل برنی سینڈر کے خلاف سبقت حاصل کر لی ہے، باوجود ہے کہ برنی سینڈر نے ریاست کینسا اور نبراسکا میں فتح حاصل کی ہے۔ منگل کے روز ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتیں مشیگن اور مسیسیپی میں پرائمریز کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اسی دن ریپبلکن کے ریاست آئیڈاہو اور ہوائی میں کاکسز بھی ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ پائیدار ترقیاتی مقاصد یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو لاگو کرنے کے لیے جاری عالمی کوششوں پر خوش ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جین ایلیسون کے مطابق دنیا کے ممالک نے اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان مقاصد کے اطلاق کا وعدہ کیا۔ 190 عالمی لیڈروں نے گزشتہ ستمبر میں غربت کے خاتمے، آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے، عدم مساوات اور بے انصافی کو دور کرنے کے لیے کوششوں کا وعدہ کیا تھا، اور یہ مقاصد انتہائی اہمیت کے حامل شعبوں میں اگلے 15 برسوں میں حاصل کرنا مقصود تھے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ایلیسن نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ مقاصد کس انداز میں حقائق حکمت عملی اور منصوبہ بندی میں ڈھالے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ ان مقاصد کے اطلاق کے لیے ملکوں کی مدد کو تیار ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے تائیوان اور اس کی آئندہ آزاد رجحان رکھنے والی حکومت کے لیے سخت انتباہ جاری کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری خبر رسائی ادارے سنہوا کے مطابق صدر شی نے چین کی پارلیمنٹ کے سالانہ اجلاس میں نمائندوں کو بتایا کہ بیجنگ تائیوان کی طرف سے کسی بھی نوعیت کی علیحدگی پسند آزادی کی سرگرمیوں کو بھرپور انداز میں روکے گا اور دوبارہ علیحدگی کے تاریخی المیہ کو رونما نہیں ہونے دے گا۔ سلوواکیہ کی بائیں بازو کی برسر اقتدار پارٹی نے اتوار کے روز چھوٹے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز انتخابات میں اکثریت کھونے کے بعد اب وہ مخلوط حکومت تشکیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائجیریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسلام پسند عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف مقابلے کی کوششوں میں ہلاک ہونے والے ہر فوجی کے 4 بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھائے گی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں کی جانے والی کوششوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے بچوں کی اسکول کی فیسوں کی ادائیگی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ ایک مخصوص سطح تک تعلیم حاصل کر لیں۔ تاہم ناقدین کہتے ہیں کہ صدر محمد بہاری کی حکومت کو ابھی بھی عسکریت پسندوں کو شکست دینا ہے جو شہریوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حکومت نے کہا ہے کہ تکنیکی بنیادوں پر وہ بوکو حرام کے عسکریت پسندوں کو شکست دے چکی ہے۔ سوڈان کے ممتاز سیاستدان حسن الترابی کو دارالحکومت خرطوم کے مشرق میں واقع ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں سوگوار شامل تھے۔ ترابی دل کا دورہ پڑنے سے ہفتے کے روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ اور مغربی افریقی ملک بنین میں تقریباً 50 لاکھ افراد ملک کے نئے صدر کے انتخاب میں توقع ہے اپنی رائے کا حق استعمال کریں گے۔ صدر تھامس بونی جائیے کی جگہ لینے کے لیے 35 امیدوار صدارتی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اردو ادب میں عصر حاضر کے مزاح نگاروں میں ایک عام نام ڈاکٹر یونس بٹ کا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھی شہناز عزیز کی بات چیت سنیے۔
یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے آپ کے نام میں، کوئی خاص وجہ؟
ویسے تو جو ہے ڈاکٹر والی مجھ میں یہی خوبی ہے کہ میرا ہینڈ رائٹنگ
خراب ہے۔ اچھا،
باقی تو اور کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن اکثر یہ تھا کہ جب میں یونس بٹ کے نام سے لکھتا تھا تو ہمارے اس نام کے ایک اور صاحب جو تھے وہ اکثر دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ میں لکھتا ہوں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہو سکتے۔
ویسے اس سے پہلے جب آپ صرف لکھتے تھے، پبلش ہوتے تھے، تو اس وقت کتنے لوگ آپ کو جانتے تھے؟
جب بھی کوئی مجھے میرا کوئی فین ملتا ہے اور میرے ساتھ کو بہت عزت سے پیش آتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری کتابوں کا رائٹ جو ہے نا وہ فین ہے، اس نے میری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔
تو یہ خیال کیوں ہے آپ کو کہ اب لوگ آپ سے عزت سے پیش نہیں آئیں گے؟
اصل میں ہوتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے مزاحیہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کتاب جس نے پڑھی ہوتی ہے وہ بڑا احترام سے پیش آتا ہے۔
تو کبھی کوئی وائلنٹ ریئیکشن آپ کی تحریروں کا؟
اصل میں یہ ہے کہ شروع میں تو میں یہ فائدہ اٹھاتا ہوتا تھا کہ جب میرا مزاح ہوتا تھا ذرا مشکل ہوتا تھا، تو بلکہ ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، میں نے ایک زمانے میں ایک کالم لکھا ایک گجرانوالہ کے ایک پالیٹیشین کے بارے میں، تو صبح صبح مارننگ پہ جو ان کا فون آیا تو وہ بہت تھا کہ بڑا اچھا بھائی آپ نے کالم لکھا، بڑا مزہ آیا۔ اور شام کو انہیں کا فون آیا اور وہ شدید غصے میں تھے کہ وہ تو یار میرے جو ہے وہ لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ نے تو میری بڑی بےعزتی کی ہوئی ہے۔ مزاق کی جو ہے اتنی پرتیں ہوتی ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہوتی ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے میرا مزاح جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آتا ہے، تب تک ویسے بھی غصہ جو ہوتا ہے یا تو بندے کا اتر چکا ہوتا ہے یا میں وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہوں۔ عمل اس کا جو ہے آپ کی نیت پہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، تو مجھے کبھی بھی ذاتی طور پہ ان سے کوئی ایسا نہیں ہوتا، میں تو اس پہ اپنے ایک سٹائل میں کرٹیسزم کرتا ہوں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت زیادہ کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، میرے دل میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی انسلٹ کر رہا ہوں، بلکہ مجھے جس شخص پہ غصہ آتا ہے اس کا میں اسکٹ بناتا ہی نہیں ہوں جب تک میرا غصہ نہیں اتر جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں
اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کے رائیول کی باری کب آئے گی۔
تو یہ ہوتا ہے کہ تعریف کرنی ہو تو وہی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا جو مخالف ہے اس کا آپ نے جو بنایا تھا وہ بہت اعلیٰ.
آپ اب پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں ہے؟
نہیں, میں نے جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ شروع میں کی, اس کے بعد پھر جو ہے میں یہ سوچتا تھا شروع سے ہی کہ بندہ اس کام کے لیے پیدا ہوتا ہے, اس کام کے لیے بنا ہوتا ہے, جس کو کرتے ہوئے اس کا تھکاوٹ نہ ہو. تو رائٹنگ واحد کام تھا جو میں 48 گھنٹے 72 گھنٹے یا کئی کئی دن کام کرتا ہوں, تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی, میں فریش ہوتا ہوں.
ویسے بڑی آسانی سے آپ نے یہ کہا کہ ایسے لگا کہ بس ذرا اٹھے تھے اور جا کے ذرا سی ڈاکٹری کر لی. ڈاکٹر بننا خود ایک بڑی مشقت کی بات ہے. کیسے اتنے سال جو آپ نے گزارے تو بغیر کسی پیشن کے تو نہیں گزارے ہوں گے؟
نہیں, بیسک جو ہوتا ہے علم بذات خود ایک پیشن ہوتا ہے, پھر انسان کو سمجھنا وہ ایک شروع سے اس کی جستجو تھی. پھر میں نے سائیکیٹری میں کام کیا بہت عرصہ, انسانوں کو سمجھنے کی عادت ڈالی, اس کے مجھے بہت فائدے ہوئے. تو وہ ایک بیسک جو ہوتا ہے نالج اور علم جو ہے, علم تو حاصل کرنا چاہیے, باقی ایک کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے اندر ہوتی ہیں, تو ان کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے.
جب وہ ناراض ہوتی ہیں نا کسی سے بھی تو پھر اپنا پکا ہوا کھانا کھلاتی ہیں.
کھانے کا تو صرف بہانہ تھا نصرت, ایک بہت بڑا شاعر بلایا ہوا تھا اس نے کھانے پر, اس نے مسز جمیل پر نظم بھی لکھی.
مسز جمیل پہ نظم لکھی؟ ماما ان کے گھر کاغذ نہیں ہے لکھنے کے لیے.
وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کی شادی کا سہرا بھی اسی شاعر نے لکھا ہے.
ماما سہرا تو پہنا جاتا ہے, اس پہ لکھا کیسے جاتا ہے؟
ویسے ڈاکٹر صاحب ایک خاکہ اپنا بھی بنائیے آپ.
ایک میں نے اپنے ہیلتھ کے بارے میں لکھا تھا, بتا کہ میری والدہ جب مجھے بچپن میں اسکول لے کے جاتی تو محلے والے سمجھتے اسپتال لے کے جا رہی. پھر ایک پہلوانوں کے بارے میں لکھا کہ میں بچپن میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا, تو انہوں نے روایت ہوتی تھی کہ بچے کو پہلے اکھاڑے بھیجتے تھے, تو مجھے اکھاڑے بھیجا گیا تو میری صحت دیکھ کر جو استاد پہلوان تھا اس نے کہا کہ تمہاری ورزش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم روزانہ دو کشتیاں دیکھ لیا کرو.
تو اکھاڑے جاتے تھے واقعی آپ؟
ہاں ہاں, مطلب شروع میں گجرانوالہ میں, آپ جو گجرانوالہ میں پیدا ہوا آج سے 20-25 سال پہلے, تو وہ اکھاڑے نہیں گیا تو پھر گجرانوالہ میں کہاں پیدا ہوا.
وہ محاورہ کے لاہور جس نے نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا, وہاں اکھاڑا جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں پیدا ہوا.
گجرانوالہ کے جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہلوان اور بٹ دونوں مشہور ہیں, اور میں ایک دفعہ میں نے لکھا میں کہ بٹ گجرانوالہ میں اتنے ہوتے ہیں کہ میں بچپن میں پریشان ہوتا کہ یہاں اتنے بٹ کہاں سے آتے ہیں. تو پھر میں نے ایک جو ہے نا روڈ پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی, اس کے باہر لکھا ہوا تھا بٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. میں نے بچپن میں سوچا, میں نے کہا یہاں بٹ بنتے ہوں گے جو اتنے بٹ یہاں ہیں.
اچھا,
اگر تو بندہ گجرانوالہ میں پیدا ہو جائے پھر اسے بٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. والنٹ یعنی اخروٹ کے طبی فوائد کے حوالے سے کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں امریکی سائنسدانوں نے وزن کم کرنے کی خواہش مند خواتین کو دن بھر میں مٹھی بھر اخروٹ کھانے کے لیے کہا ہے. نئی تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی طرف سے منعقد کی گئی, جس میں تحقیقاروں نے کہا کہ اگرچہ اخروٹ میں چکنائی اور کیلوریز کی اعلیٰ مقدار ہے, لیکن اس کے باوجود اخروٹ اور زیتون کے تیل پر مشتمل ڈائٹ وزن کم کرنے کے لیے کم چکنائی والی غذا جتنی ہی فائدہ مند ہے. سین ڈیگو اسکول آف میڈیسن کے شعبے سے منسلک تحقیق کی مصنفہ ڈاکٹر شیرل راک نے کہا کہ اخروٹ زیادہ بہتر طریقے سے وزن میں کمی لاتا ہے کیونکہ یہ نباتاتی تیل سے بھرا ہوا ہے جو دل کی صحت اور کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے. محققین نے اس مطالعے کے نتائج پر غور کیا اور اس کے ساتھ اخروٹ کے حوالے سے کیے جانے والے گزشتہ تحقیقی جائزوں کا تجزیہ بھی کیا, جس میں سائنسدانوں نے مٹھی بھر اخروٹ یا سات اخروٹ کھانے کے فوائد بتائے تھے. مشاہدے کے لیے محققین نے 245 فربا خواتین کو ایک سال کے وزن کم کرنے کے پروگرام میں بھرتی کیا, جن کی عمریں 22 سے 72 برس کے درمیان تھیں. شرکا کو بعد میں 3 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا اور انہیں 3 مختلف اقسام کی غذائیں کھانے کے لیے دی گئیں. ایک گروپ کو کم چربی کے ساتھ اعلیٰ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ڈائٹ پر رکھا گیا, جبکہ دوسرے گروپ کے لیے کاربوہائیڈریٹس اور زیادہ چکنائی والی ڈائٹ مقرر کی گئی. اس کے علاوہ تیسرے گروپ کی خواتین کو اخروٹ سے بھرپور ڈائٹ کے ساتھ زیادہ چکنائی اور کم کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذا کھانے کے لیے دی گئی. जिन्हें अखरोट की डाइट पर रखा गया था उन्हें दिन भर में 1.5 औंस अखरोट यानी दिन भर में 1.5 मुट्ठी अखरोट खाने की ताकीद की गई थी। 6 माह मुकम्मल होने पर तमाम ग्रुप की खवातीन ने इब्तदाई वजन का औसतन 8% वजन कम किया था, जबकि अखरोट से भरपूर गजा खाने वाली खवातीन ने भी उतना ही वजन कम किया जितना कि दूसरे ग्रुप की खवातीन ने किया था। मुहक्किक डॉक्टर शेरिल रॉक ने कहा कि यहाँ ताज्जुब की बात यह थी कि दूसरी खवातीन के मुकाबले में अखरोट की डाइट पर अमल करने वाली खवातीन के कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आई थी। ये तहकीक जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 2016 के इशात का हिस्सा है। ये खबर पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में रात के 11:30, भारत में 12 और जहां वॉशिंगटन में दिन का 1:30 बजा है। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर है। अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात के इम्कानात पर मजीद शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को हफ्ते के रोज़ जारी पश्तो जुबान के एक बयान में तालिबान ने कहा कि उनकी क़यादत ने अभी काबुल हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात करने का फैसला नहीं किया क्योंकि उनका ख्याल है कि जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफगानिस्तान से वापस नहीं हो जाती ऐसी कोशिशें मौसर साबित नहीं हो सकेंगी। उन्होंने बागी लीडरों पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करने और तालिबान कैदियों की रिहाई का हवाला दिया। तालिबान के इस बयान से जल्द मुज़ाकरात के इम्कानात को मादूम जा रहा है। उधर अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात में शामिल हों क्योंकि अमन सभी के मफाद में है। अफगान सदर अशरफ गनी ने बताया है कि उनकी सिक्योरिटी अफवाज ने अफगानिस्तान में दाइश से वफादारी रखने वालों को जड़ से ख़त्म कर दिया है। काबुल में इतवार के रोज़ पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में कानून साजों से खताब करते हुए सदर गनी का कहना था कि दाइश अफगानिस्तान के मौजूदा तनाज़े में शामिल अवामिल में से एक है लेकिन वह अपने इंतहा पसंद नज़रियात और मफादात की तशहीर के लिए नबरदाजमा है। हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ से दाइश भाग रही है, वो नंगरहार से फरार हुए हैं और अफगानिस्तान उनका कब्रस्तान साबित होगा, सदर गनी ने अपने का इजहार करते हुए कहा। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार की सरहद पाकिस्तान से मुलक है और वहां एक साल से कुछ अरसा पहले दाइश ने अपने मजबूत अड्डे कायम कर लिए थे और अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों से मुल्क के बाकी हिस्सों में भी अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में मजहबी सियासी जमातों ने सूबाई हुकूमत की जानिब से हाल ही में बनाए जाने वाले इस कानून पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया जो खवातीन के तहफ्फुज़ से मुतल्लिक हैं। और पाकिस्तान के एक जेल में कैद 87 भारतीय शहरियों को रिहा करके भारत रवाना कर दिया गया है, इनमें से बेशतर माहीगीर थे। कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट सुनिए।
कराची की एक जेल से 87 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया गया है जिन्हें ट्रेन के जरिए कल लाहौर पहुंचाया जाएगा और फिर वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर कराची के आला अफसर सुपरिटेंडेंट राजा मुमताज ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि रिहा होने वालों में से 86 भारतीय माहीगीर और एक आम भारतीय शहरी था।
थे हमारे पास 450, इनमें से आज 87 तो चले गए, अब बकाया बचे और कुछ अभी 20 तारीख को फिर जाएंगे। 86 कैदी और जाएंगे। ये मतलब इंडियन फिशरमैन है, ये अपने पाकिस्तान की समुद्री हदूद में जब आ जाते हैं तो वहाँ पे वो नेवल पुलिस जो है उनको अरेस्ट कर लेती है, फिर गवर्नमेंट कुछ अरसे के लिए उनको डिटेन करती है, फिर इंडियन कॉन्सुलेट जो है वो आके फर्दन हर कैदी से मिलता है, जब वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करा के अपनी कैदियों को रिलीज करा लेते हैं।
पहले की तरह इस बार भी इन भारतीय माहीगीरों को फलाही इदारे ईधी फाउंडेशन के तआवुन से बजरिया ट्रेन लाहौर भेजा गया है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
भारत की रियासत गुजरात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक खदशात के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात को इंतहाई सख्त कर दिया गया। इराक के शहर हिल्ला में एक खुदकुश हमले में कम से कम 47 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। दाश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पुलिस के एक अहदेदार ने कहा कि हमला आवर ने धमाका खेज मवाद से लैस गाड़ी को हिल्ला शहर में एक सिक्योरिटी चौकी से टकरा दिया जहां दर्जनों गाड़ियां शहर में दाखिले की मुंतजर थीं। हमले में 40 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो गए। ترکی اور ایران کے رہنماؤں نے خطے میں تنازعات اور فرقہ وارانہ تشدد کو ختم کرنے کے لیے تعاون پر زور دیا ہے. ترک وزیر اعظم احمد داوتاولو نے تہران میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور ترکی مشترکہ کوششوں سے خونی فرقہ واریت کو روک سکتے ہیں. ادھر امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ ممکن ہے امریکہ کی نیشنل گارڈ کا سائبر یونٹ عراق اور شام میں دہشت گرد گروپ سے نابردازمہ ہو. امریکہ کی سابق خاتون اول نینسی ریگن 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں. انٹرٹینمنٹ نیوز سائٹ ٹی ایم سی نے اتوار کے روز ان کی موت کی اطلاع دی تھی. امریکی صدر رونلڈ ریگن کے ساتھ انہوں نے زندگی کے قریب 50 برس گزارے. سابق صدر 2004 میں انتقال کر گئے تھے. نینسی ریگن 1981 سے 1989 تک خاتون اول رہیں. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز جماعتوں کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کے ہوئے مقابلوں میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حریفوں پر سبقت برقرار رکھی ہے. اقوام متحدہ پائیدار ترقیاتی مقاصد یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو لاگو کرنے کے لیے جاری عالمی کوششوں پر خوش ہے. اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل جین ایلیاسن کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں نے اپنے شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان مقاصد کے اطلاع کا وعدہ کیا. 190 عالمی لیڈروں نے گزشتہ ستمبر میں غربت کے خاتمے، آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے، عدم مساوات اور بے انصافی کو دور کرنے کے لیے کوششوں کا وعدہ کیا تھا، اور یہ مقاصد انتہائی اہمیت کے حامل شعبوں میں اگلے 15 برسوں میں حاصل کرنا مقصود ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں علی حسن نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ مقاصد کس انداز میں حقائق حکمت عملی اور منصوبہ بندی میں ڈھالے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ ان مقاصد کے اطلاع کے لیے ملکوں کی مدد کو تیار ہے. اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کے لیے ادارہ یو این اے سی آر یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کے حل میں مدد کے لیے ایک منصوبے پر تجویز کر رہا ہے. یہ اقدام آئندہ چند ہفتے میں برسلز میں ترکی اور یورپی یونین کے درمیان وزراء کی سطح کے ایک اجلاس سے پہلے سامنے آیا. جنیوا میں یو این اے سی آر کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ مدثرہ منظر پیش کرتی ہیں.
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ یونان میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، جہاں 30,000 لوگ انتہائی پرمصائب حالات میں زندہ ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ لوگوں کی انتہائی کم تعداد کو مقدونیا میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ ہزاروں پناہ گزین بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ناکافی رہائش کے ساتھ یونان کی جانب سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. یو این ایچ سی آر کی ترجمان خاتون میلیسا فلیمنگ کہتی ہیں کہ اگر یورپی ممالک پناہ گزینوں کی منصفانہ اور برابر تقسیم کے اس منصوبے پر عمل کریں جس پر گزشتہ برس اتفاق ہوا تھا، تو یہ صورتحال بڑی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. یورپی یونین نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ 1,60,000 پناہ گزینوں کو 28 رکن ممالک میں برابر تقسیم کیا جائے گا. فلیمنگ کہتی ہیں کہ صرف 603 لوگوں کو منتقل کیا گیا اور بیشتر ممالک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے گریزاں ہیں. ان کے الفاظ،
اٹس ناٹ فیئر رائٹ ناؤ، اٹس ناٹ فیئر دیٹ گریس اینڈ اٹلی ہیو ٹو take on all of the people who are arriving and all that that entails and it's not fair that Austria, Germany, and Sweden
یہ منصفانہ بات نہیں ہے. یہ انصاف نہیں کہ یونان اور اٹلی ان تمام لوگوں کو پناہ دیں جو وہاں پہنچ رہے ہیں یا ان کے پیچھے آ رہے ہیں، اور یہ بھی انصاف کی بات نہیں کہ آسٹریا، جرمنی اور سویڈن پورے یورپ کی طرف سے تمام آنے والے پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھائیں. اسے روکنا ہوگا. یو این ایچ سی آر یورپی یونین کے ممالک کو ایسے منصوبے کی تجویز پیش کر رہا ہے جو پناہ گزینوں کی صورتحال کو بہتر بنانے سے متعلق ہے. اس منصوبے میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کو یونان اور اٹلی سے منتقل کیا جائے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو ان کے ملک میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے واپس بھیجا جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں. ایک اور سفارش یہ ہے کہ پناہ گزینوں کو مختلف مربوط پروگراموں کے ذریعے محفوظ اور قانونی طریقے سے یورپ کے سفر کی سہولت دی جائے، جیسا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر داخلے کے منصوبے اور خاندانوں کو باہم ملانے کی کوششیں وغیرہ. یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یہ اور دیگر تجاویز صرف اس وقت قابل عمل ہو سکتی ہیں جب یورپی ممالک باہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کریں جو بین الاقوامی قانون کے تحت تنازعوں اور جبر و ستم سے بھاگنے والے لوگوں کو امداد اور تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے صدر شی جن پیانگ نے تائیوان اور اس کی آئندہ آزاد رجحان رکھنے والی حکومت کے لیے سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے سنہوا کے مطابق صدر شی نے چین کی پارلیمنٹ کے سالانہ اجلاس میں نمائندوں کو بتایا کہ بیجنگ تائیوان کی طرف سے کسی بھی نوعیت کی علیحدگی پسند آزادی کی سرگرمیوں کو بھرپور انداز میں روک دے گا اور دوبارہ علیحدگی کے تاریخی المیے کو رونما نہیں ہونے دے گا۔ چین اور تائیوان میں 1949 سے علیحدگی ہے، جب چیانگ کائی شیک کی قوم پرست افواج مرکزی چین میں ماؤ سے تنگ کی اشتراکی فوج سے خانہ جنگی میں شکست کے بعد بھاگ نکلی تھیں۔ بیجنگ خود اختیار تائیوان کو ایک باغی صوبہ قرار دیتا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں اگر ضروری ہو تو طاقت استعمال کرتے ہوئے بھی واپس لانے کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ نائجیریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسلام پسند عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف مقابلے کی کوششوں میں ہلاک ہونے والے ہر فوجی کے 4 بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے گی۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک کے شمال میں کی جانے والی ان کوششوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے بچوں کی اسکول کی فیسوں کی ادائیگی کی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت مخصوص سطح تک تعلیم مکمل کریں۔ تاہم ناقدین کہتے ہیں کہ صدر محمد بہاری کی حکومت کو ابھی بھی عسکریت پسندوں کو شکست دینا ہے جو شہریوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ تکنیکی بنیادوں پر بوکو حرام کے عسکریت پسندوں کو شکست دے چکی ہے۔ سوڈان کے ممتاز سیاستدان حسن الترابی کو دارالحکومت خرطوم کے مشرق میں واقع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں سوگوار شامل تھے۔ ترابی دل کا دورہ پڑنے سے ہفتے کے روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ انہوں نے 1989 کی بغاوت میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں صدر عمر بشیر برسر اقتدار آئے، تاہم بعد ازاں دونوں قریبی دوست انتہائی شدید حریف بن گئے۔ ترابی وہ واحد سوڈانی سیاستدان تھے جنہوں نے جنگی جرائم کے الزامات پر بین الاقوامی عدالت سے بشیر کی گرفتاری وارنٹ کی حمایت کی تھی۔ ترابی نے ایک زمانے میں القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لیڈر لادن کی بھی میزبانی کی تھی، اگرچہ گروپ کو 1996 میں امریکی دباؤ پر سوڈان سے نکالا گیا۔ ترابی نے 1990 کے عشرے میں انتہا پسند اسلام کی حمایت کی اور خود کو مرکزی سیاستدانوں میں شامل کر لیا۔ 1999 میں بشیر سے علیحدگی کے بعد اور اقتدار کی کشمکش میں انہیں کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا۔ مغربی افریقی ملک بنین میں تقریباً 50 لاکھ افراد ملک کے نئے صدر کے انتخاب میں توقع ہے اپنی رائے کا حق استعمال کریں گے۔ صدر تھامس بونی یائیے کی جگہ لینے کے لیے 35 امیدوار صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہونڈرس میں ایک مقتول مقامی لیڈر برٹا سسیورس کی آخری رسومات کے موقع پر ہزاروں سوگوار جمع ہوئے۔ انہوں نے ممکنہ طور پر ایک تباہ کن ڈیم کی تعمیر رکوانے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ ان کے حامیوں نے ان کی والدہ کی رہائش گاہ سے ان کا تابوت چرچ تک پہنچا دیا۔ کسیرس کا ایک لنکا انڈین ایکٹیوسٹ تھیں جنہیں جمعرات کو ان کی رہائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہدف بنایا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم کوئی اور معلومات نہیں۔ جس ڈیم کی تعمیر کے بارے میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکایت کی تھی، اس کی تعمیر کے نتیجے میں ایک دریا تک رسائی منقطع ہو جاتی۔ اور آخر میں آپ کو سلوواکیہ کے بائیں بازو کی برسر اقتدار پارٹی کے اتوار کے انتخابات کے حوالے سے ایک رپورٹ سنواتے ہیں۔ سلوواکیہ کی بائیں بازو کی برسر اقتدار پارٹی نے اتوار کے روز چھوٹی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز انتخابات میں اکثریت کھونے کے بعد اب وہ مخلوط حکومت تشکیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
že nám vzniká povinnosť ako strane, ktorá tieto voľby vyhrala, pokúsiť sa zostaviť zmysluplnú a stabilnú vládu.
سابق برسر اقتدار پارٹی کے لیڈر اور سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو کہتے ہیں کہ ایک جیتنے والے پارٹی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک بامانی اور مستحکم حکومت بنانے کی کوشش کریں۔ یہ آسان تو نہیں ہوگا اور یہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ ہفتے کے روز ہونے والے انتخابات میں ڈالے گئے تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد فیکو کی پارٹی نے 150 رکنی پارلیمنٹ میں 49 نشستیں جیت لیں، جبکہ کاروبار نواز فریڈم اینڈ سالیڈیرٹی پارٹی 21 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ فیکو نے نقل مکانی مخالف موقف پر اپنی انتخابی مہم چلائی اور یورپی یونین کی طرف سے پیش کیے گئے منصوبے کی مخالفت کی، جس کے مطابق شام، عراق اور جنگ سے تباہ حال ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں سے برابر کا سلوک کیا جائے۔ پناہ گزینوں کی وسیع پیمانے پر آمد سے یورپ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد اور انسانی سطح پر پیدا ہونے والا یہ سب سے بڑا بحران ہے۔ ملاوی ان دنوں ہجوموں کی جانب سے تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سامنا کرا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے 3 واقعات میں 11 افراد کو تشدد کر کے ہلاک اور عدالت کی ایک عمارت کو نظر آتش کیا جا چکا ہے۔ ملاوی کے تجارتی مرکز بلنٹائر سے وائس آف امریکہ کے لیمک مسینا کی بھیجی رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن سے سنیے۔
منگل کے روز ملاوی کے جنوبی ضلع نسانجے میں تشدد کا تازہ ترین واقعہ ہوا جس میں ایک ہجوم نے 7 افراد پر دھاوا بول دیا جن پر الزام یہ تھا کہ وہ جادو ٹونے کے لیے انسانی ہڈیوں پر عمل کرتے ہیں۔ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں رہنے والے ایک شخص جوزف مزومالی نے وائس آف امریکہ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے بتایا،
میں
اس وقت گھر میں موجود تھا جب میں نے قریب میں لوگوں کا شور سنا، میں بھاگ کر وہاں گیا تو دیکھا کہ اس جگہ 7 لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، لیکن جب مجھے یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ انسانی ہڈیوں کا معاملہ ہے تو میں ششدر رہ گیا۔ مجھے خوف کا احساس ہوا کیونکہ میرا اس جادو ٹونے سے تعلق رہ چکا ہے جو میرے نزدیک ایک خطرناک چیز ہے۔ ان کے بقول چند ہی لمحوں میں انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ان افراد کو جنہیں وہ مار پیٹ رہے تھے آگ لگا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجوم نے پولیس پر بھی قابو پا لیا جو مداخلت کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے حصوں کو سرحد پار موزمبیک اور تنزانیہ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں جادو ٹونے کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کے مختلف حصوں سے تیار کیا جانے والا عرق خاص طور پر ان افراد سے حاصل ہوتا ہے جن کی جلد میں رنگ دار مادہ نہیں ہوتا، اور یہ عرق ان کے بقول خوش قسمتی اور دولت لاتا ہے۔ میڈیا پر آنے والی خبروں کے مطابق چند ہفتے پہلے 26 جنوری کو ملاوی کے جنوبی ضلع نینو میں ایک 17 سالہ لڑکی کے مرنے کے بعد 4 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا جن کی عمریں 68 اور 89 سال کے درمیان تھیں۔ لڑکی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہوئی تھی۔ ہجوم نے ان معمر افراد پر جادو ٹونے کا الزام عائد کیا تھا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں 3 فروری کی رات بلنٹائر نامی شہر کے جنوبی مضافاتی آبادی لونزو میں برہم اور مشتعل ہجوم نے ایک مجسٹریٹ کی عدالت کو آگ لگا دی۔ لوگوں کو خدشہ تھا کہ عدالت ان مشتبہ قاتلوں کو ضمانت پر چھوڑ دے گی جنہیں مقامی آبادی موت کی سزا دلوانا چاہتی ہے۔ ملاوی کے شہری ہجوموں کی جانب سے اس نوعیت کے حملوں پر مختلف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ملک کے ایک اہم تجارتی شہر بلنٹائر کے ایک پرائمری اسکول ٹیچر جیرالڈ مینڈا نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
I think to me it's quite wrong because everybody has a right to fair trial and generally
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ ہر شخص کو شفاف عدالتی کاروائی کا حق حاصل ہے، اور ہم عمومی طور پر ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ یہ نامعقولیت اور غیر منطقی بات ہے۔ لیکن ایک تاجر خاتون مرسی شانزا کا کہنا ہے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عدالتیں مجرموں کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتی ہیں۔
If the culprits were being caught and given the necessary punishment, there
was no need for people to be going on with the mob justice. اور انہیں ضروری سزائیں مل رہی ہوتی تو پھر ہجوم کے انصاف کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ پھر انہیں عدالتی نظام پر اعتماد ہوتا۔ عدلیہ کے ایک ترجمان ملنگا مولا نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو لازماً کسی بھی شخص کو اپیل کا موقع دینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ہجوم کی جانب سے انصاف کے بڑھتے ہوئے واقعات کا الزام قانون کے مطابق کام کرنے والی عدالتوں پر نہیں لگا سکتے۔
If any party is dissatisfied with the judgment, they are even told you are at liberty to appeal against this ruling.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فریق عدالتی فیصلے سے متفق نہیں ہے تو انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے، انہیں اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی آزادی ہے۔ انہیں اپیل کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے اور مجسٹریٹ فوری طور پر ان وجوہات کو تحریر میں لا کر ہائی کورٹ بھیج دیتا ہے، لیکن کوئی بھی اپیل میں نہیں جاتا اور صرف کچھ ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپیل کریں گے۔ مولا کا کہنا ہے کہ ہجوم کے انصاف میں شامل بہت سے افراد ملاوی کے قوانین کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا محکمہ عدالتی نظام کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے ملک گیر سطح پر آگاہی کی مہم کے لیے تقریباً $80,000 کی درخواست کر رہا ہے۔ قومی پولیس کے ترجمان نکولس گوندوا کا کہنا ہے کہ پولیس بھی لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی جرم کے مشتبہ افراد سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں۔
وہ
کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت کمیونٹی اور پولیس کی ملاقاتوں کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں عوام کے نمائندوں کو احساس دلاتے ہیں کہ کم از کم اسٹریٹ جسٹس یا موب جسٹس جیسے واقعات کو رونما ہونے سے روکا جا سکے، لیکن وہاں کے لوگ جان بوجھ کر ہماری باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش پر پانی پھیرنا چاہتے ہوں۔ گوندوا کا کہنا ہے کہ موب جسٹس جیسے واقعات تمام شواہد ضائع کر دیتے ہیں اور پولیس کے لیے مبینہ جرم کی تفتیش مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے نینو میں ہجوم کی جانب سے ہلاکتوں کے واقعے میں 8 افراد کو گرفتار کیا اور نسانجے میں ہونے والے حالیہ واقعات کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش کے پروپیگنڈے کا محور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نام نہاد خلافت کا فروغ ناگزیر ہے اور اسی کے سہارے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ مگر حال ہی میں عراق اور شمال مشرقی شام کے بہت سے اہم علاقوں کو ان کے قبضے سے واگزار کرا لیا گیا ہے اور ان میں الشادادی کا علاقہ بھی شامل ہے۔ پچھلے چند دنوں کے درمیان امریکہ کے زیر قیادت اتحادیوں کے زیر حمایت شام کی مقامی دفاعی فورسز نے وہ علاقہ واپس لے لیا تھا جو داعش کا ایک مضبوط گڑھ تھا، اور اب اس علاقے کے مکینوں کو داعش کے چنگل سے چھڑایا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کا کہنا ہے کہ اس قصبے کا محاصرہ کرنے اور اس پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم رقہ اور موصل کے اہم شمالی راستے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس ناسور کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ختم کر دیا جائے، ایک عراق میں ہے اور دوسرا شام میں۔ داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے لیے خصوصی صدارتی سفیر بریٹ مرگارک نے کہا کہ الشادادی سے داعش کو نکالنے کے لیے ہزاروں مقامی جنگجوؤں نے حصہ لیا، ان میں کرد، سنی عرب اور عیسائی شامل ہیں۔ مسٹر میکگرک نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر بے تحاشا گروپ ہیں مگر بکھرے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح جو داعش کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ انہیں مجتمع کر کے محض ایک گٹھر نہ بنایا جائے بلکہ ایک بیڈ بنایا جائے۔ شادادی کے سلسلے میں ہم یہی کرنے والے ہیں۔ صدر اوباما نے بھی اپنے ایک حالیہ خطاب میں کہا کہ داعش کے خلاف جنگ نہ صرف مشکل ہے بلکہ پیچیدہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام اور عراق میں داعش کے اہم ٹھکانوں کو ختم کرنے کے عمل میں کامیابی ہو رہی ہے۔ اتحادیوں کی جانب سے تربیت اور حربی ساز و سامان کی فراہمی کے ذریعے داعش کو عراق کے اہم شہروں سے پسپا کیا جا رہا ہے۔ عراق میں ان کے زیر قبضہ علاقوں میں سے 40% رقبے کو واگزار کرا لیا گیا ہے، ان میں رمادی شہر بھی شامل ہے۔ اس کے متعدد لیڈر ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ فضائی حملوں کے ذریعے اس کے تیل کے ذخیروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اب داعش کی تیل کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن جگہوں پر نقد رقم جمع کر رکھی تھی وہ بھی تباہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں داعش کے جنگجوؤں کی تنخواہیں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ پچھلی گرمیوں سے داعش عراق یا شام میں ایک بار بھی کامیاب بڑا حملہ نہیں کر سکی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے مظالم ان لاکھوں لوگوں کی اس خواہش کے سامنے دم توڑ رہے ہیں جو امن و آشتی سے باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں، ساتھیوں اور اپنے پرعزم اہلکاروں کی مدد سے اس وحشی دہشت گرد تنظیم کو تباہ کر دیں گے۔ ہم اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو بہتر اور محفوظ مستقبل کے خواہاں ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہدہ کا نام شاہدہ منی کیسے پڑا، کیا یہ ان کا اصلی نام ہے یا پیار کا نام ہے؟ شاہدہ نے ہمیں بتایا،
یہ میرا پیدائشی نام ہے، میری نانی اماں نے رکھا تھا میرا نام۔
موسیقی کے شوق کے بارے میں شاہدہ نے بتایا،
بس بہت بچپن سے، بہت چھوٹی تھی جب سے تھا شوق مجھے۔
آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ اپنے گائے ہوئے گیتوں میں سے شاہدہ کو کون سے گیت سب سے زیادہ پسند ہیں۔
ویسے تو میں سلیکٹ کر کے ہی گاتی ہوں، اس طرح سے میں نہیں گاتی، مجھے بے شمار آفرز ہوتی ہیں جیسا کہ فلموں کے لیے اور بہت سارے پروگرامس کے لیے، ڈیز کے لیے، لیکن میں ہمیشہ سنتی ہوں، اگر مجھے کوئی گانا اچھا لگے تو میں گاتی ہوں۔
شاہدہ کو ریکارڈنگ میں زیادہ مزہ آتا ہے یا کانسرٹس میں؟
ریکارڈنگ میں بھی مزہ آتا ہے، ظاہر ہے اس وقت ہم لوگ انجوائے کریں گے تو اسٹیج پر ہم لوگ انجوائے کر سکیں گے نا، اتنی فیلنگ سے اس وقت گاتے ہیں تو وہی ایکسپریشن، وہ ہمیں پہلے سے ہی پریکٹس ہوتی ہے، اور جب آڈینس سامنے ہو تو اس کا ذرا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔
پکھیاں بڑا کچھ کہہ گیا، آنکھیاں
گیت چاندنی راتیں بہت مشہور ہوا. اس گیت نے شہرت کے علاوہ انہیں اور کس اعزاز سے نوازا وہ بتاتی ہیں.
یہ وہ گانا ہے جس سے مجھے میلوڈی کوئن کا ایوارڈ اور اعزاز ملا. بالی ووڈ میوزک ایوارڈ سے میلوڈی کوئن آف ایشیا کا بھی ایوارڈ لے کر
انہوں نے اپنے پسندیدہ گلوکاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
موسیقی میں تو جو ہے خاصہ مہدی حسن صاحب، غلام علی صاحب، فریدہ خانم صاحبہ، اقبال بانو صاحبہ، ملکہ ترندم نورجان، نصرت فتح علی خان صاحب، ریشما، طفیل نیازی صاحب فوک میں، یہ لوگ بہت ہی میرے فیورٹ تھے اور ہیں بھی.
وہ ملکہ ترنم نور جہاں سے بہت متاثر ہیں. ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے شاہدہ نے ان کے ساتھ گزارے کچھ لمحے ہمارے ساتھ شیئر کیے.
ملکہ ترنم نور جہاں کی پہلی تو یہ میں بات بتاؤں گی کہ واقعی ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. ان کے ساتھ جو بہت بے شمار واقعات ہیں ایسے جو بہت ہی اچھی میموریز ہیں میری جو میں کبھی نہیں بھول سکتی. ٹی وی پر پروگرام تھا، اس وقت میں فلمیں کیا کرتی تھی. میں نے شوٹنگ کو پیک اپ کر کے شوٹنگ سے فارغ ہو کے تو میں خان صاحب کے پروگرام میں پہنچی. تو اتفاق سے جب وہ پروگرام آن ایئر ہوا تو ملکہ ترندم نور جہاں نے بھی دیکھا. تو مجھے فوراً سے فون آیا، کہتے بیٹا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں میڈم جی گھر پر ہوں. کہتے بیٹا بس جیسے ہو فوراً میرے پاس پہنچو. میں تو جی بہت ڈر گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی گستاخی مجھ سے تو نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کچھ ایسا کیا ہے کہ جس سے یہ خفا نہ ہوں مجھ سے. تو مجھے سینے کے ساتھ لگا کہ میرا ماتھا چوم کر کہتی ہیں اپنی بیٹی کو، شہزادہ بیٹی کا ماتھا سارا میرے تھے. اچھا مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی اور کہتے ہیں کہ اس کی عادتیں بڑی ملتی ہیں میرے ساتھ، یہ بڑی سریلی بچی ہے، یہ بڑی بات اچھی ہے، یہ بہت بڑوں کی عزت کرتی ہے. میں نے کہا جی بہت شکریہ. میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، بہت دعائیں دی. لاسٹ میں کہتی ہے اچھا پتر میں نے ایسے دس اور جگہ تو پروگرام سے ساڑی جڑی پائی سی وہ تو ساڑی کتوں لیتی؟ ہاں بیٹا میں نے بڑی اچھی لگی ساڑی، تو میں بازار لے کے چل. میں نے کہا مل گئی ساڑی؟ نہیں پتر وہ ساڑی تیری ملی، تیرے واسطے میں تحفہ لکھوں. مجھے ساڑی کا تحفہ دیا، وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے اور میرے لیے وہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے. लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
और इसके साथ ही हमारा ये न्यूज़ शो अब खत्म हुआ। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी 12 घंटे की नशरियात का आगाज हो चुका है। आप हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए, हमसे रابطے में रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते रहें। इस न्यूज़ शो की एडिटर शहनाज अजीज थी, मेरे साथ प्रोड्यूसर थी गुलरुख और इंजीनियर बिल पार्कर। बेहतर आपसे ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाज़त चाहती है इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहेंगे और हमसे रابطے में रहेंगे। बेहतर इजाज़त चाहती है आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।